نہمیہ گیارہواں اور بارہواں باب پاپولیشن یعنی آبادی۔ پچھلے کوئی 200 سال سے شہر یا شہری زندگی انسانی تہذیب میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس عرصہ کے دوران ہمیں دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف شفٹنگ میں بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ یہاں انگلینڈ میں 19ویں صدی میں یہ تبدیلی بڑی نمایاں رہی اور بڑی اہمیت کی حامل ثابت ہوئی، لیکن اگر اس صدی کو دیکھیں یعنی 20ویں صدی کو، تو اس میں تیزی نظر آئی، خاص کر کے افریقہ، چائنا اور انڈیا جیسے ملکوں میں۔ 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 76% آبادی شہروں میں رہتی ہے، اور یہاں یو کے انگلینڈ میں 80% آبادی شہروں میں رائش پذیر ہیں۔ اور شہر نے یا شہری زندگی نے ثقافتی ترتیبات کو تشکیل دی ہے۔ ٹم کیلر ایک مشہور مذہبی رائٹر ہیں، اور اس نے اپنی کتاب سینٹر چرچ میں خدا کی منادی اور خدا کے کلام کے پھیلاؤ کے لیے شہروں کی مرکزیت یعنی شہروں کی سینٹرلٹی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ اس نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ نجات والے شہر سے وہ شہر جہاں چرچ یا کلیسیا یا پودا لگایا جا سکتا ہے، اس مقصد کے تحت کہ خدا کے کلام کی پرچار دنیا کے تمام شہروں میں بڑی تیزی سے بڑھے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر دیہی علاقوں سے لوگ شہروں میں شفٹ ہو کر وہاں بس رہے ہیں، اور ہمارا چرچ بھی ایک شہری چرچ ہے جو 6 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے، یعنی اس شہر کی آبادی 6 لاکھ ہے، جہاں اکثریت میں لوگ یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے یا انہیں کوئی شوق نہیں یسوع مسیح کو جاننے کا اور اس کی طرف مرغوب ہونے کا۔ اور اسی طرح کی موومنٹ ہمیں خدا کے کلام میں بھی ملتی ہے۔ پیدائش میں باغ عدن سے اس خدا کے پاک شہر کے نازل ہونے کا جس کا ذکر مکاشفہ میں ہے۔ آج جب ہم نہمیہ اس کا 11 اور 12 باب دیکھیں گے، تو وہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دیہی علاقوں سے لوگوں کی پاک یروشلم شہر کی طرف نقل مکانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نہمیہ اس کا 7 باب اس کی 4 آیت میں لکھا تھا، اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا پر اس میں لوگ کم تھے۔ شہر بہت بڑا تھا لیکن اس میں بہت کم لوگ بستے تھے۔ یہ شہر یروشلم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ پس منظر، نہمیہ پرشیا یعنی ایران سے یروشلم آیا تاکہ یروشلم شہر کی نو تعمیر کر سکے، یعنی اس کی دیواریں اور گیٹ دوبارہ سے تعمیر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کی بھی روحانی طور پر بحالی کر سکے۔ یروشلم کی دیواریں بنانے کے بعد وہ لوگوں کی روحانی بحالی کی طرف آتا ہے۔ 7ویں باب کے شروع میں لوگوں کی کمی کی وجہ سے ایک طریقہ کار سے اس نے ان لوگوں کی مردم شماری کی جو ایران سے غلامی اسیری سے واپس یروشلم آئے تھے، اور اس طرح اس نے ان کو خدا کے کلام کا پیغام سنانا شروع کیا، یعنی خدا کے کلام کی منادی ان لوگوں کی روحانی بحالی کے لیے شروع کی، اور اس طرح یہ سلسلہ آخر میں گناہوں کی معافی اور خدا سے ایک نئے عہد کے ساتھ ختم ہوا، یعنی انہوں نے دوبارہ سے نیا عہد خدا سے کیا کہ وہ اس عہد میں مندرجہ ذیل 4 باتیں شامل ہیں، کہ وہ تیری تابعداری میں زندگی گزاریں گے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے دن کو سبت اور پاک جانیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور اس کے کام کو بحال رکھیں گے۔ اور جس طرح ہم 11ویں باب کی طرف آتے ہیں، تو یہاں ہمیں خدا کے کام کے لیے دوبارہ سے کمٹمنٹ نظر آتی ہے، جو بڑی مشکل اور مہنگی ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو اپنا ساز و سامان باندھ کر پیک کر کے دیہی علاقوں سے پاک شہر یروشلم کی طرف ہجرت کرنی تھی، یعنی دیہی سے شہری زندگی کی طرف، تاکہ یروشلم شہر یعنی خدا کا پاک شہر آباد ہو سکے۔ اس تعارف کے بعد یہاں 3 چیزیں ہمیں ان 2 باب یعنی 11ویں اور 12ویں باب میں ملتی ہیں۔ نمبر 1، گیو آور سیلفز ٹو دا ورک آف گاڈ، اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے وقف کر دیں۔ 11ویں باب کی کچھ شروع کی آیات کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ اور لوگوں کے سردار یروشلم میں رہتے تھے، اور باقی لوگوں نے کرے ڈالے کہ ہر 10 شخصوں میں سے ایک کو شہر مقدس یروشلم میں بسنے کے لیے لائیں اور 9 باقی شہروں میں رہیں۔ اور لوگوں نے ان سب آدمیوں کو جنہوں نے خوشی سے اپنے آپ کو یروشلم میں بسنے کے لیے پیش کیا دعا دی۔ یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ 10ویں باب کے آخر میں وہ خداوند سے اپنے مال و دولت پر دے یقی دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور جب یروشلم شہر کو آباد کرنے کا وقت آیا تو ادھر بھی انہوں نے اسی اصول کے مطابق، یہاں بھی اسی دے یقی کے طریقہ کے مطابق، یعنی ہر 10 آدمیوں میں سے ایک اپنے لوگوں کی دے یقی دینے پر راضی ہوئے۔ ہم نے پہلے پچھلے باب میں پڑھا ہے کہ کس طرح لوگ دیہی علاقوں میں بسے ہوئے تھے، یعنی یروشلم شہر کے گرد و نواح میں، اور اس کے مقابلے میں شہر یروشلم میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ نہمیہ کو یہ پتا تھا اور اسے اچھی طرح احساس تھا کہ اس کو تبدیل کرنا ہے اور خدا کے شہر یعنی اس پاک شہر کو لوگوں سے آباد کرنا ہے، اور یہ شہر متحرک ہو تاکہ یہ شہر دنیا کی قوموں کے لیے ایک واضح گواہی کا شہر ہو اور واضح گواہی پیش کر سکے۔ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اس پاک شہر یعنی خدا کے شہر میں منتقل ہو جائیں، آئیں اور اس شہر کو خدا کے جلال کی خاطر آباد کریں۔ جو خدا کا پلان منصوبہ بھی ہے تاکہ خدا کا مقصد پورا ہو سکے۔ اب ایک ہی طریقہ کار تھا کہ کون لوگ اس شہر میں منتقل ہوں گے، اور وہ تھا قرآ اندازی کا ذریعہ۔ پرانے عہد نامے سے لے کر اعمال کی کتاب تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے قرآ اندازی کے طریقہ کار سے اپنے لیے رہنمائی اور فیصلے لیے۔ امثال اس کا 16 باب، امثال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 33 آیت میں مذکور ہے کہ قرآ گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ پرانے عہد نامے کے لوگوں کے لیے یہ ایک کلیدی طریقہ کار تھا، یعنی قرآ اندازی کے طریقے وہ خدا سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، لیکن جب خدا کی روح پینٹیکوسٹ کے ذریعے ہم پر اتری اور ہمارے ساتھ بسنے لگی تو اس کے بعد ہمیں اس طریقہ کار کی کوئی ضرورت نہ رہی، کیونکہ ہمارے پاس خدا سے رہنمائی لینے کے لیے خدا کی روح ہمارے ساتھ ہے، اور وہ پاک روح ہم میں بستی ہے، اور وہ پاک روح خود ہماری رہنمائی اور شفاعت کرتی ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت کے لوگوں نے قرآن اندازی کے ذریعے اپنے لیے فیصلے لیے۔ اب یہاں جو بڑے مسیحی رہنما ہیں اور بڑے کمنٹیٹرز ہیں وہ یہاں پہلی اور دوسری آیت کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں۔ پہلی آیت کہتی ہے کہ انہوں نے قرے ڈالے، اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی ولنٹیئر ہوئے۔ اور کچھ کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ پہلے قرآ ڈالا گیا اور اس کے بعد کئی لوگوں نے خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اس کے بارے میں جو بھی خیالات پیش کیے جائیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان میں چاہے قرآن اندازی کے ذریعے ان کے نام نکلے ہوں یا وہ اپنی خوشی سے یعنی ولنٹیئر طور پر، لیکن یہاں ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر اس منتقلی کے لیے تیار تھے۔ شاید ان کے لیے دیہی علاقے میں رہنا زیادہ آرام دہ تھا، لیکن وہ خدا کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو غیر قوم کے معاشرے میں یعنی یروشلم میں منتقل ہونے کے لیے تیار تھے، کیونکہ خدا کو ان کی اپنے پاک شہر میں ضرورت تھی، اور خدا کا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی منتقلی تھی، کیونکہ اپنے گھروں کو چھوڑنا اور جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے ان سب کو چھوڑ کر نئی جگہ آ کر آباد ہونا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن اس میں خدا کی مرضی شامل تھی۔ ان کو نئی جگہ پر اپنے رہنے کے لیے روزی کا کمانا اتنا آسان نہیں تھا، اس کی ان کو بڑی قیمت بھرنی پڑنی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا کی مرضی کو پرائیٹی دے کر اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ وہیں خوش تھے جہاں خدا ان کو رکھنا چاہتا تھا، یعنی اپنے پاک شہر یروشلم میں۔ ان کی زندگی کی تمام منتقلی اور ان کی تمام موومنٹس خدا کی مرضی کی خاطر تھی۔ اگر آپ دوسری آیت کے بعد کی آیات کو پڑھیں تو وہ ہمارے نزدیک کافی تکلیف دہ ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں سے متاثر ہونا چاہیے جو لوگ آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 24 تک کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا سامان باندھا اور خدا کی مرضی کے مطابق دیہی علاقوں سے خدا کے شہر میں منتقل ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک روحانی ہیرو ہے، اسپرچل ہیرو۔ انہیں احساس تھا کہ زندگی ہماری چاہتوں اور مرضی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ وہ وہیں رہنا چاہتے تھے جہاں ان کے خدا کی مرضی تھی۔ انہیں احساس تھا کہ ہماری بھی اس پورے سینیریو میں کچھ ذمہ داری ہے، جیسا کہ ریمنڈ براؤن لکھتا ہے کہ انہیں پتا تھا شہروں میں زندگی بسانے کے لیے کتنی ذاتی لاگت درکار ہے، لیکن صرف اور صرف خدا کی محبت اور مرضی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے کام، ورک آف دا لارڈ کے لیے پیش کیا۔ جیسا کہ ہم باقی چرچوں کی طرح دوبارہ اسٹیبلش ہونے کے فیز سے گزر رہے ہیں، تو یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے، کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر پیش کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کی قربانی خدا کی مرضی کی خاطر دے سکتے ہیں؟ شروع میں مجھے پتہ ہے کہ ہر ہفتے خدا کی پرستش کے لیے اس چرچ میں آنا اپنے آپ کی قربانی دینے سے کم نہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم سب خدا کی عبادت اور پرستش کے لیے اکٹھے ہوں۔ جب ہم اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی منصوبہ بندی پلاننگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر شفٹ ہونا، اپنی نوکری میں تبدیلی لانا، تو ہمارے دماغ میں سب سے ضروری چیز کیا آتی ہے؟ کیا یہ خدا کی مرضی تھی یا پھر ہماری اپنی مرضی تھی؟ اگر یہ خدا کی مرضی تھی تو ہم اپنا تمام فوکس، توجہ خدا کی چیزوں پر لگائیں گے اور ان کو ہم اگنور، یعنی نظر انداز نہیں کریں گے۔ مسیحی زندگی قربانی دینے کی زندگی ہے، لائف آف سیکریفائس۔ یہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق سونپنے کا نام ہے۔ اوپر کی آیات میں جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، یعنی اوپر 11 باب میں، جو یروشلم جانے کے لیے تیار تھے، یہ بہت بڑے ہیروز ہیں، روحانی ہیروز، اسپرچل ہیروز۔ مجھے تعجب ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کلام کے پہلے حصے میں دیکھا کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر پیش کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، گیو آور سیلفز ٹو دا پریز آف گاڈ۔ ہمیں اپنے آپ کو خدا کی تعریف اور ستائش کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ 12 باب کی پہلی 26 آیات میں ہمیں دو قسم کی لسٹ ملتی ہیں۔ پہلی لسٹ میں کاہن اور لاوی، جو سب سے پہلے یروشلم کو لوٹے اور خدا کے شہر میں شفٹ منتقل ہو گئے، اور پھر 12 آیت سے لسٹ میں وہ کاہن اور لاوی شامل ہیں جو کاہن ابائی خاندانوں کے سردار تھے۔ پھر 27 آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے لاویوں کو ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ خوشی خوشی جھانچ اور ستار اور بربت کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ کیا ہی زبردست وہ سین ہوگا جب سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنے آپ کو خدا کی تعریف اور تقدیس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ 31 آیت کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ یہودا کے امیروں کو دیوار پر لائے اور دو بڑے ہال مقرر کیے، جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے، جن کا کام شکر گزاری کرنا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ دیوار پر اکٹھے ہوئے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ 4 باب اس کی 3 آیت میں توبیا امونی، جو نان بلیور تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ وہ جو کچھ بنا رہے ہیں، یعنی یروشلم کی دیوار جب بن رہی تھی، اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی دیوار کو گرا دے گی۔ اور یہاں 12 باب میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دیوار پر کھڑے ہو کر اس پر چل کر خدا کی ستائش اور تعریف کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ آدھے کاہن، گانے والے اور ساز بجانے والے، اس دیوار یروشلم جس کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اس کی جنوب کی طرف چل پڑے، اور آدھے اس دیوار کے شمال کی طرف، گاتے بجاتے اور خدا کی ستائش کرتے ہوئے وہ ہزاروں کی تعداد میں اس دیوار پر چلتے رہے جسے توبیا امونی نے کہا تھا کہ یہ تو لومڑی کے چلنے سے دیوار گر جائے گی۔ پہلے اس دیوار پر مستری اور مزدور تھے، لیکن اب اس دیوار پر یہ خدا کی پرستش کرنے والے تھے۔ آیت 40 کو دیکھیں، وہاں لکھا ہے، سو شکر گزاری کرنے والے دونوں غول آخر میں خدا کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ دشمنوں نے کہا، یہ دیوار اتنی کمزور ہے کہ اس پر اگر لومڑی چلے گی تو یہ گر جائے گی، لیکن یہ خدا کی گواہی دیکھیں کہ ہزاروں لوگ خدا کی پرستش کرتے ہوئے اس پر چڑھ کر آخر میں ہیکل میں اکٹھے ہوئے، لیکن اس دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خدا کو نہ ماننے والوں کے لیے کیا ہی خدا کی گواہی تھی اور ایمان کی مضبوطی، کیونکہ یہ کام خدا کا کام تھا۔ سو اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی پرستش کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے خدا کی پرستش شکر گزاری سے کی، اونچی آواز میں، خوشی اور جوش سے، اور تمام سازوں کے ساتھ خدا کی پرستش اور ستائش میں شامل ہوئے۔ یہ وقت خاموشی سے عبادت کا نہیں تھا، جس طرح ہم نے پچھلے 17-18 مہینے عبادت کی ہے، یعنی خاموشی کی عبادت، میوٹڈ عبادت، صوفہ ورشپ، یعنی یہ آرام دہ پوزیشن میں زوم پر عبادت کرنا، کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین کے ذریعے خدا کی پرستش کرنا، ماسک پہن کر عبادت کرنا، خدا کی پرستش اور ستائش کرنا، سولیٹری ورشپ یعنی تنہائی میں عبادت، علیحدگی میں عبادت، اور جس طرح اب ہم ان تمام قسم کی عبادتوں سے باہر نکل آئے ہیں، تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی ستائش کے لیے پیش کریں، اس کی اپنے پورے دل اور روح سے عبادت اور ستائش کریں، اور شکر گزاری خوشی سے اور اونچی آواز سے اس کی عبادت، پرستش اور ستائش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ستائش اور پرستش اس چیز کا علامیہ ہو کہ ہم ایک واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اسے پیار کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر پیش کریں، اپنے آپ کو خدا کی پرستش کے لیے پیش کریں، اور آخر میں گیو آور سیلوز ٹو دا سروس آف گاڈ، اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ یہاں اس کلام کے حصے میں ہم اس خدمت کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کی خدمت خدا کے لیے دینا، خدا کی راہ میں دینا، سروس آف گیونگز، اور دوسری خدا کے لیے وقت دینا۔ پہلے خدا کی راہ میں دینا، آیت نمبر 44 کو دیکھیں، وہاں مذکور ہے کہ اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹھریوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کا ہوں، اور لاویوں کے لیے جو حصے کہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے اس کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے۔ خدا کے لیے دینا یا خدا کی راہ میں دینا، اس کا ذکر پچھلے کچھ ابواب میں آیا ہے۔ لوگوں نے خدا سے عہد باندھا تھا کہ وہ خدا کی ہیکل کے لیے اپنا حصہ دیں گے، اور اس کا انہوں نے خدا سے وعدہ بھی کیا۔ کچھ لاوی اس کام کے لیے مقرر ہوئے کہ وہ فصل کے پہلے پھلوں کو اکٹھا کریں اور خدا کی ہیکل میں جمع کریں۔ لوگوں نے اپنی شکر گزاریاں اور دے یکیاں اس لیے نہیں دیں کہ خدا کا حکم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ کاہنوں اور لاویوں سے خوش تھے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی کہ اس وقت کے پادری اور لیڈرز اور ایلڈرز۔ یہ کاہن یا لیڈر آج کل کے وقت میں ہمارے پادری صاحبان ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذاتی پاکیزگی اور خدا کے کلام کی اطاعت کا اعلیٰ درجہ پیش کرتے تھے۔ لوگوں نے کوئی زبردستی یہ شکر گزاری نہیں دی، بلکہ خوشی اور شکرانے کے ساتھ۔ ہمارے دنیاوی تحائف واقعی روحانی قربانیاں ہیں، اگر ان کو صحیح مانو اور صحیح روح سے دیا جائے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے چرچ میں آخر میں چندہ اکٹھا نہیں کیا جاتا، آپ کو چندہ دینے کے لیے آپ کا پیچھا نہیں کیا جاتا، حالانکہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور اس چرچ کے فیملی ممبر ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی توفیق کے مطابق خدا کے کام کے لیے روحانی نذرانہ دیں، جس طرح اس وقت کے لوگوں کے لیے خدا کے کام کے لیے نذرانہ ہدیہ دینا روا تھا، اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا کے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ دیں۔ البتہ یہ صرف چندہ ہی دینا نہیں، بلکہ آپ اپنا ٹائم، وقت خدا کے کام کے لیے دیں۔ یہ وقت بھی دینا آپ کا روحانی نذرانہ ہے۔ ہم نے ان دو باب دو چیپٹرز کو سٹڈی کیا ہے، تو کیا آپ نے غور کیا ہے کہ کتنے خدمت کے رولز یعنی کردار ان دو باب میں مینشن کیے گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو دے یکیوں کی کوٹھریوں پر مقرر تھے، یعنی خزانچی اور اس کی ٹیم، دربان جو گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے یعنی ہمارے چرچ کی ویلکم ٹیم جو مین دروازے پر کھڑی ہوتی ہے، گانے اور بجانے والے یعنی ہماری میوزک ٹیم، چرچ کی کوائر پارٹی، گانے کا ڈائریکٹر یعنی میوزک یا کوائر کا لیڈر، لوگوں کے رہنما، کاہن، لاوی اور ہیکل کے خدمت گزار، خدا کی ہیکل کی باہر سے صفائی اور اس کو مینٹیننس کرنے والے لوگ، اوورسیئرز، رولر آف دا ہاؤس آف گاڈ، ہیکل کا سردار کاہن۔ کیونکہ خدا کی خدمت کرنا ایک مسیحی کی زندگی کا مؤثر حصہ ہے، کیا ہم خدا کی خدمت میں مؤثر طریقے سے حصہ لیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اس طرح ہم اپنے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم کسی کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے خدا کی خدمت نہیں کرتے بلکہ ہم خدا کی خدمت اس کے جلال کی خاطر کرتے ہیں، اس کی عظمت کی خاطر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا چرچ بھی ان لوگوں کی وجہ سے چلتا ہے جو اس خدمت میں انوالو ہیں یا اس خدمت میں مصروف ہیں۔ مثال کے طور پہ خوش آمدید ٹیم جو مین گیٹ پر ہوتے ہیں، چرچ کی صفائی اور اس کی مینٹیننس والی ٹیم، ساؤنڈ اور آڈیو ویڈیو کے ٹیکنیکل لوگوں کی ٹیم، گیت گانے والے اور ساز بجانے والے، مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے والی ٹیم، ایڈمنسٹریشن اینڈ سپورٹ، خدا کے کلام کی تلاوت کرنے والے، پاک شراکت کی تیاری کرنے والے لوگ، عبادت کے بعد چائے اور کافی بنانے اور سرو کرنے والے لوگ، چرچ کے دفتر کو مینج کرنے والی ٹیم، بچوں کے سنڈے اسکول لینے والے ٹیچرز، ہر قسم کے کورسز چلانے والے، ہر اتوار کے صبح اور شام کے سرمنز تیار کرنے والی پادری صاحبان اور ایلڈرز، دعائیں کرنے والی ٹیم، ایونجلزم ٹیم جو ڈور ٹو ڈور خدا کی منادی کرتی ہے، چھوٹے گروپس یعنی گروتھ گروپس کو لیڈ کرنے والے لیڈرز، مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کی روحانی مشاورت یعنی بائبل کی روشنی میں مشاورت۔ اس طرح یہاں بڑے پیمانے پر خدا کی خدمت کا کام سر انجام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس چرچ میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں۔ خدا کے خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی خدمت کے لیے وقت دیں، اور ہمیں خدا کی خدمت میں ایکٹیولی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ ہم خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں اور یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں خدا کی گواہی دینی ہے اور خدا کے گواہ بننا ہے۔ کیسے؟ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو خدا کی ستائش کے لیے پیش کرنا، اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح کا ضروری سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال آپ کا ذاتی سوال ہے، آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان، کیونکہ اس کا جواب کسی اور کو معلوم نہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کی خاطر پیش کر رہے ہیں یا ہم اپنی ہی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کی پرستش اور ستائش کی خاطر پیش کر رہے ہیں یا ہم اپنی ہی تعریف اور ستائش کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔